اب آگے سے رمضان کے تذکرے میں قرآن کی بات کے بعد دعا کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. ارے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ میں قریب ہوں. اور کیا کرتا ہوں؟ اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ان کو چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. اور یہ بات تم ان کو سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پالیں. یہاں اب اللہ تعالیٰ کی قربت اور دعا کا تذکرہ ہے. رمضان کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے. قرآن پاک کا بیج لگ جائے تو بندے کو اللہ سے تعلق محسوس ہوتا ہے, لہٰذا خود بہت دل سے دعائیں نکلتی ہیں. تو یہاں بالکل رمضان کے مسائل بیان ہو رہے تھے. اگلی آیتوں میں پھر بہت اہم مسئلہ بیان ہوگا, لیکن بیچ میں دعا کی بات کر کے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جو موقع دیتا ہے رمضان کا روزہ رکھ کر, اس میں ایک موقع دعا کرنے کا بھی ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا. دعاؤں کی قبولیت کے جو مقامات ہیں یا جو لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس میں روزے دار بھی ہے اور افطاری کا وقت بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کا یہاں تذکرہ کیا. یہ کون سی قربت ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کے کیسے قریب ہے اس کو سمجھ لیجئے. بہت سارے لوگ اس کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے غلطی کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات فرمائی کہ جب آپ سے پوچھیں, کس سے پوچھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کرتے تھے باتیں. اور اللہ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر دیتے تھے کہ اگر کوئی بات کوئی پوچھے گا تو آپ نے جواب کیا دینا. اور یہ معرفت آج بھی سچے انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. یہ فرقان اس کو مل جاتا ہے کہ کس کی بات کا کیا جواب دینا ہے. شرط یہ ہے کہ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو. کون پوچھیں؟ عبادی. اس پہ غور کیجئے گا, اللہ اپنے بندوں کی بات کرتا ہے کہ میرے بندے آپ سے پوچھیں گے. انی میرے بارے میں. پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بندے کے دل میں کوئی سوال آئے, اللہ تعالیٰ کون ہے کہاں ہے, تو یہ بات کوئی گناہ کی نہیں ہے. جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے انسان اس کے بارے میں پوچھتا بھی ہے, سوچتا بھی ہے, سوال بھی کرتا ہے. بعض دفعہ ہم دین کے نام پہ اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کفر کے اور شرک کے فتوے دینے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذہنوں میں سوالوں کا اٹھنا یہ عین فطری بات ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کا جواب جہاں تک شریعت ہمیں دے وہاں تک لے کر خاموش ہو جانا چاہیے. کیا جواب دو؟ فَإِنِّي قَرِيب, میں تمہارے قریب ہوں. یہ کون سی قربت ہے؟ یہ قربت علمی ہے. اللہ تعالیٰ کی معیت یا اللہ تعالیٰ کا ساتھ بندے کو دو طرح سے ملتا ہے. ایک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرے, اس کے حالات کو جانے, اس کی عبادات کا اس کو پتہ ہو, اس کے گناہوں کو وہ جانتا ہو. اسی طرح ایک قربت وہ ہوتی ہے کہ جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی صورت میں حاصل ہوتی ہے. سورۃ قاف میں ایک بڑا ہی خوبصورت انداز اختیار کیا گیا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم تو بندے کی شاہ رگ سے بھی قریب ہیں. یہ جو جہاں سے ساری نالیاں گزرتی ہیں نا, دماغ کی, دل کی, پھیپھڑوں کی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو بندے کے اتنے قریب ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیں اس کی پوری خبر ہے. یہاں جو بات بتائے گی وہ کیا ہے کہ اگرچہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے, اپنے حواس سے مجھے محسوس نہیں کر سکتے, لیکن یہ مت سوچو کہ میں تم سے دور ہوں. میں تو اپنے ہر بندے کو اتنا گہرائی سے جانتا ہوں کہ اس کے دل میں کوئی خیال بھی آتا ہے. ماں نوس سورۃ قاف میں آتا ہے کہ جو وسوسہ بھی اس کے دل میں اٹھتا ہے ہم اس کو بھی سن لیتے ہیں, اور پھر تم کسی اور کی طرف کیوں جاتے ہو؟ اصل میں اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے وہ کیا ہے کہ تم میرے اور اپنے بیچ میں واسطے وسیلے نہ ڈالو. مکہ والے اپنے بتوں کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے ان بتوں کے طفیل ہمیں دے دے۔ آج والے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان بزرگوں کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے ہمیں دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کا واسطہ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے، میں تمہارا ہوں، میں تمہارے قریب ہوں۔ یہ تو ایسی جیسے آپ میں سے کسی کو اپنی ماں سے کوئی چیز لینی ہو، آپ اپنی ماں سے خود زیادہ مانگ سکتی ہیں، یا کوئی تیسرا بندہ آپ کی ماں کے کو کہے کہ آپ ان کو دے دیں تو پھر ملے گا۔ تعلقات کی بات ہے، آپ کے اگر اپنے تعلقات اپنی ماں سے اچھے ہوں گے، آپ کبھی بھی کسی دوسرے بندے کو بیچ میں ڈالیں گی نہیں۔ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ماں نے بیچ میں کسی کے سامنے بے عزتی کر دی تو اور ہی زیادہ انسان اپنے آپ کو نیچے محسوس کرے گا۔ تو اللہ کو بیچ میں دوسروں کے نہ لاؤ، تمہاری درخواستیں، تمہاری باتیں کوئی اور تمہارے تم سے اچھی اللہ تک نہیں پیش کر سکتا، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ لہٰذا جب بھی ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ قبول کرتا ہے دعوت کو پکارنے والے کی دعوت جب وہ پکارتا ہے، یعنی جب بھی بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ جب بھی کوئی دعا کی جاتی ہے تو تین میں سے ایک معاملہ ضرور اس دعا کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ بھی لکھ لیں، اور آج کے بعد جو بھی دعائیں آپ کریں اس کے اوپر آپ چیک کریں کہ ان تین میں سے کون سا ہوا ہوگا۔ سب سے پہلا درجہ کیا ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا۔ آپ کہتے ہیں مجھے سیل فون مل جائے، ہاں مجھے گاڑی مل جائے، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، مجھے لیپ ٹاپ مل جائے، جو مانگا مل گیا۔ یہ پہلا درجہ ہے، اور یہ بالکل ادنا درجہ ہوتا ہے، بڑا معمولی درجہ ہے کہ جو مانگے مل گیا۔ دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ مانگ رہے تھے سیل فون، آپ مانگ رہے تھے گاڑی، وہ تو نہ ملا، لیکن آپ کے اوپر آنے والی کوئی مصیبت ٹل گئی۔ آپ نے گاڑی مانگی لیکن آپ کی تقدیر میں ایک ایکسیڈنٹ تھا، آپ کی گاڑی کی دعا قبول نہ ہوئی لیکن آپ اس ایکسیڈنٹ سے بچ گئے۔ آپ کی دعا جب آسمان پہ اٹھتی ہے نا، تو اوپر سے آنے والی مصیبت کا اس سے ٹکراؤ ہوتا ہے، یہ دونوں لڑتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر دعا میں زیادہ انسان کے رقت ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے، اس بندے کی دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تو وہ اس مصیبت کو پیچھے لے جاتی ہے، اور اگر دعائیں ڈھیلی ڈھیلی ڈھل مل، یقین ہے، ہونا تو نہیں، مانگ لیتے ہیں، پوسیبل تو نہیں، تو فرمایا کہ پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے پھر اگلے حصے میں دو شرائط دی کہ تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہوں تو فل یستجیبوا لی، پہلے تم بھی تو قبول کرو۔ تم تو چاہتے ہو کہ میں تمہاری ہر بات قبول کروں، اور میں تمہیں کچھ کہوں تو تم کہتے ہو ابھی نہیں۔ تم تو اللہ کو نو نو کہتے رہو اور اللہ تمہیں یس یس کہتا جائے۔ آج اکثر یہ حالات نہیں دکھتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جو لائف سٹائل چاہتے دیتا ہے ہم کہتے ہیں ابھی نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، ہم کہتے ہیں ابھی نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تقربوا الزنا، ہم کہتے ہیں ابھی نہیں، اللہ تعالیٰ جو کہے ہم کہ ابھی نہیں ابھی نہیں، اور ہم کوئی دعا کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی اور ابھی ہو، یہ نہیں ہوگا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ تم بھی تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو قبول کرو، اور دوسری شرط ولیؤمنو بھی، ایمان تو لاؤ۔ کس بات کا ایمان؟ اس بات کا ایمان کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ کو پکارو اس حال میں کہ تمہیں یقین ہو اپنی قبولیت کا، کہ اللہ ضرور میری دعا قبول کرے گا۔ تو یہ دوسری صورت ہوئی جس میں انسان کی بیماری تکلیف ٹل جاتی ہے۔ تیسرا ایک معاملہ دعاؤں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ نہ تو وہ چیز ملی، نہ آپ کی کوئی بیماری پریشانی ٹلی، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ کر لیتا ہے آخرت کے لیے۔ کل قیامت کے میدان میں ایک انسان جب بہت ہی زیادہ تنہا ہوگا، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، روایات میں اس طرح کا خلاصہ آتا ہے کہ ایک شخص صرف ایک نیکی کی محرومی سے جنت سے دور کر دیا جائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، میں ایک نیکی لے آؤں تو کیا میں جہنم سے بچ جاؤں گا؟ کہا جاؤ تم اپنی خواہش پوری کر لو۔ ایک ایک بندے کے پاس جائے گا جس کو وہ وہاں دیکھ رہا ہوگا، اپنے رشتہ دار، دوست، ساتھی، اور بھیک مانگے گا کہ ایک نیکی دے دو جس کی وجہ سے میں آج جنت سے دور ہوں۔ اور سب کی نیکیاں دکھ بھی رہی ہوں گی، اس دن کچھ چھپا نہیں رہے گا۔ آج تو ہم چھپا لیتے ہیں نا اپنے کئی ایسٹس، اس دن نہیں چھپا سکیں گے، لیکن سامنے ڈھیر لگے ہوئے، نہ ماں دے گی، نہ باپ دے گا، بھائی، شوہر، بیٹا، کوئی بھی نہیں دے گا۔ شرمندہ ہو کے جب انسان واپس آ جائے گا اور یقین ہے کہ اب جہنم میں جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گے کہ جاؤ جو میں نے اس کے لیے چھپا کے رکھا ہے وہ لے کے آؤ۔ تو روایات میں آتا ہے کہ فرشتے گٹھڑ لے کے آئیں گے اور کہا جائے گا اس کو اپنی نیکیوں کے پلڑے میں رکھو، جب وہ رکھے گا تو وہ پلڑا جھکے گا اور اس کو جنت میں جانے کا حکم مل جائے گا۔ پوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ کیا تھا، تو کہا جائے گا تیری وہ دعائیں جو تم مانگتا تھا اور قبول نہ ہوئی، میں نے جمع کر کے رکھی تھی، مجھے پتا تھا تیرے اوپر یہ مشکل وقت آنے والا، اگر تیری اس دعا کے بدلے میں چاہتا تو دنیا میں تجھے بادشاہت دے دیتا، کیا کچھ نہ مل جاتا، لیکن تیری آج کی مشکل کو ٹالنے کے لیے یہ دعائیں رکھی تھی۔ اس وقت بندہ خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ فرمائے دعا کا سب سے اعلیٰ درجہ۔ اب ذرا اس بات پہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں اور پرکھیں کہ کیا واقعی ہم بھی دعاؤں کے معاملے میں بے صبرے تو نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، شرط یہ کہ بندہ جلدی نہ کرے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جلدی کون نہیں کرتا، کون ہے جو دعا بھی مانگ رہا اور کہے اچھا ابھی نہ ہی قبول ہو؟ آپ نے فرمایا جلدی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ کہنے لگے کہ اللہ میری نہیں سنتا۔ آج اپنے کال اور عمل سے کئی لوگ یہ بات ثابت کرتے ہیں، کسی کو اپنے زوم میں پہلے بہت نیک سمجھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب تم ہمارے لیے دعا کرو، کیوں؟ کہ اللہ تمہاری نہیں موڑے گا، بھئی تم خود کر لو، نہیں میری نہیں اللہ سنتا۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، جتنا یقین سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی عطا فرمائے گا، اور روزہ رکھ کے جو دعائیں دل سے نکلتی ہیں حقیقت میں وہ بندے کی سچائی کا اظہار ہوتی ہیں۔ اس آیت کے اوپر ایک کیسٹ ہے دعا قرب الہی کا ذریعہ، ہم نے اس پہ بہت تفصیل سے سارے ان افراد کا تذکرہ کیا ہوا ہے جس میں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ اوقات یعنی کافی زیادہ اسپرچولی بھی اور انفارمیشن کے اعتبار سے خوبصورت ٹاپک ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو اس کو سن سکتے ہیں کہ دعا کا کیا حال ہے، اور دعا حقیقت میں اپنی جگہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ جب یہ کسی جگہ صرف دعا کے رنگ میں آئے گا تو ہم وہاں بھی تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن یہاں ہم اپنی بات کو اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ رمضان کے ساتھ ساتھ دعا کا جو گہرا تعلق ہے اس سے بندے کو محروم نہیں رہنا چاہیے۔ شرط کیا ہے؟ کہ بندے کے پیٹ میں حلال کے لقمے ہوں، پھر اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اللہ کی بات کو ماننے کی کوشش کرے، کچھ آداب ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، اور کچھ اور اسی طرح کی چیزیں ہیں، شرائط ہے جو انشاءاللہ ہم گاہے بگاہے آگے پڑھتے جائیں گے۔ اس کا تذکرہ کر کے اب پھر دوبارہ مین ٹاپک پہ چلتے ہیں، رمضان ہی کا ٹاپک ہے، آیت 187 میں اوحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہن لباس لکم و انتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، کون؟ بیویاں۔ اور علم اللہ انکم کنتم تحتانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، مگر فتاب علیکم و افا انکم، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر کر دیا، لہذا اب کیا کرو؟ فالآن باشروہن، پس اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو، یعنی تعلق قائم کر سکتے ہو، اور وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، اور وکلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، کب تک؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ پھر کیا کرو؟ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور یاد رکھو کیا؟ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، لہذا فلا تقربوها، لہذا ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ اور ساری باتیں رمضان کی کر کے آخری کمنٹ کیا دیا؟ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ طویل آیت ہے، کئی باتیں ہیں اس کے اندر۔ اس آیت کا تعلق رمضان کے حکم کے اندر تدریج سے ہے، جیسا کہ پیچھے ایک آیت کے ساتھ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ابتدائے اسلام میں روزے کی کیفیت کیا تھی، کہ مغرب کے وقت روزہ افطار کیا جاتا، کھانا پینا، شوہر بیوی کا تعلق، یعنی جو بھی چیزیں روزے میں منع تھیں وہ اس وقت پہ الاؤڈ ہوتی تھی۔ جو ہی عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ایک صورت، اور دوسری صورت کہ کوئی سو جاتا، مثال ہے روزہ کھولا ہے اور آنکھ لگ گئی، جو ہی اس کی آنکھ لگتی تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، پھر پوری رات میں کھانا پینا اور کوئی بھی ایسا ریلیشن شپ جائز نہیں تھا۔ اب یہ چیز انسان کی طبیعت پر بوجھل پڑتی ہے، فطرت کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے جسم کا حساب رکھا ہوا ہے، 7-8 گھنٹے کے بعد خود ہی بھوک لگنے لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اسی طرح خواہش بھی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ یہ حکم صحابہ کرام میں سے کچھ کے اوپر بوجھل پڑا۔ اب رات کو کوئی بھی انسان کے پاس تو نہیں ہوتا، تو لہٰذا بعض اوقات کچھ صحابہ کرام سے اس طرح کی حرکت ہو گئی کہ وہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلق قائم کر چکے۔ دل میں بڑا ملال تھا، بوجھ بھی تھا کہ یہ ہم نے کیا کیا، بڑے بڑے صحابہ کے نام اس میں ملتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پوچھنے آئے، حضرت عمر بھی انہی میں سے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر آپ نے ایسا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نفس پہ قابو نہیں پا سکا۔ تو اب یہ حکم مشکل تھا، اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا کہ جاؤ، اب امت مسلمہ کے لیے ایک اور رخصت ہے، احل لکم لیلۃ الصیام رفثوا الی نسائکم، اب اپنی بیویوں سے تعلق قائم کر سکتے ہو۔ کتنی رخصت ہے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شادیاں بھی رمضان میں ہوئیں، لہٰذا اب رمضان کی راتیں شوہر اور بیوی کے تعلق کے لیے جائز ہیں۔ پھر دوسری بات ہے کہ شادی بھی ہو سکتی ہے، ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب رواج ہے کہ کچھ خاص مہینوں میں شادی نہیں کرتے، کوئی محرم میں نہیں کرتا، کوئی سفر میں نہیں، اور کوئی رمضان میں بھی نہیں کرتا، حالانکہ شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور بڑی بابرکت شادی ہوگی جو ایک افطاری پہ روز شادی ہو اور دوسری افطاری کے اوپر ولیمہ ہو۔ ہوتی ہے، کبھی سنا ہے آپ نے کسی کی؟ میری اپنی شادی ایسی ہوئی تھی، ایک دن شادی پہ ہماری شادی تھی اور اگلے دن افطاری تھی، بڑی بابرکت شادی ہوتی ہے۔ انسان کسی قسم کی اوٹ پٹانگ چیزوں میں ویسے نہیں پڑتا۔ تو پہلی بات تو یہ حکم ختم ہوا، یعنی آسانی ہو گئی۔ اس سے آپ دیکھیے کہ اسلام بیجا قسم کی پابندیاں نہیں لگاتا۔ اب یہاں یہ بات ہوئی تو اسی کے سائیڈ ایشو تھوڑا سا بات جو پریکٹیکل نوعیت کی ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں اس تعلق کی کیا حد ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک صحابی تھے جو ذرا بڑی عمر کے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انہوں نے کہ کیا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل سکتا ہوں، یعنی مین ہاتھ لگانا، کس کر لینا، حق دے دینا؟ تو آپ نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعد میں ایک شخص آئے اور وہ جوان تھے، یعنی نسبتاً ینگ ایج کے تھے، تو انہوں نے بھی جب یہ سوال پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا۔ پاس جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ایک کو آپ نے اجازت دی، دوسرے کو اجازت نہیں دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پہلا شخص بوڑھا تھا، اور وقت کے ساتھ انسان کو اپنے جذبات پہ قابو زیادہ ہوتا ہے، تو امید تھی کہ وہ اس کے روزے پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جبکہ دوسرا شخص جوان تھا، ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے قسم کے تعلق سے اس کو اپنے جذبات پہ قابو نہ ہو اور وہ روزہ توڑ دے گا، کیونکہ روزے کی حالت میں یہ تعلق قائم کر دینا اس پہ 2 مہینوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ یہ انشاءاللہ پڑھیں گے کتاب الصوم، سارے فقہی مسائل آپ کو وہاں پڑھائے جائیں گے، لیکن میں نے اشارتاً یہ بات کر دی کہ اگر کسی کو کوئی ایسا یعنی اپنے اوپر قابو ہے تو صرف ہاتھ لگانا یا پاس بیٹھنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن خاص تعلق جو ہے اس سے پھر روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور اس کا بہت بڑا کفارہ بھی ہے۔ اب آگے ایک اتنا پیارا جملہ ہے کہ جس کو واقعی شاید ہی کوئی دنیا کی زبان اتنے خوبصورت طریقے سے پیش کر سکے کہ شوہر اور بیوی کا آپس کا تعلق کیا ہے۔ ہن لباس لکم، ہننا وہ عورتیں یعنی بیویاں، لباس لکم تمہارے لیے، کن کے لیے؟ مسلمان مردوں کے لیے، لباس کی طرح، یعنی بیویاں شوہروں کا لباس ہے، اور وہ ان تم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ بس اس کو اگر آپ بریکٹ میں کر لینا تو اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کا اگلی اور پچھلی بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، سائڈ ایشو کہہ لے آپ، سائڈ پوائنٹ دے دیا کہ شوہر اور بیوی کا تعلق لباس اور جسم کے تعلق والا ہونا چاہیے۔ کیسے؟ اب دیکھیے آپ پوائنٹس بنا سکتے ہیں اپنے نوٹس کے اندر، آپ ایک کالم بنا لیں، ایک طرف لکھ لیں جسم اور لباس، اور دوسری طرف لکھ لیں شوہر اور بیوی، کیا مماثلت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں اس طرح پیش کیا؟ پہلی بات اس میں آپ دیکھیے کہ لباس جو ہے نا انسان کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے. ہم کسی کو اس کی ڈریسنگ سے پہچانتے ہیں. کوئی ہمارے سامنے آتا ہے نا، اس کا ٹیسٹ، اس کے کپڑے، اس کے اندر کا حال کھول دیتے ہیں. کچھ بہت بھدے رنگ پہنتے ہیں، کچھ بہت سوبر پہنتے ہیں، کوئی بڑے پہنتے ہیں، کوئی چھوٹے پہنتے ہیں، کچھ بھی پہنتے ہیں نا. بالکل اسی طرح ایک لڑکا شادی کے لیے کس لڑکی کو چوز کرتا ہے، اور اس کا اپوزٹ بھی، لڑکی شادی کے لیے کس قسم کے لڑکے یا مرد کی خواہش رکھتی ہے، یہ بندے کے اندر کو کھول دیتا ہے. ہم جیسے ہوتے ہیں نا، ہم ویسے ہی پارٹنر پسند کرتے ہیں. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ نور میں تفصیل سے، کیا طیبات للطیبین، پاکیزہ لڑکیاں عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور الخبیثات للخبیثین، گندے خیالات رکھنے والی لڑکیاں گندے خیالات والے مردوں کو پسند کرتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے، بعض لڑکیاں بہت ذرا بگاڑ آ چکا ہوتا ہے تو صرف یہ سوچ کے انکار کرتی ہیں کہ یہ لڑکا تو مولوی لگتا ہے، اس کی تو داڑھی ہے. وہ خود ایک متقی کو جھٹلا دیتی ہیں، اور چاہے ڈیشنگ کے نام پہ اور بڑا خوبصورت اور ہیرو لگتا ہے، کسی ایسے لڑکے کو چوز کر لے جو شادی کے 4-6 مہینے کے بعد ہی اس کو بلیک میل کر کے چھوڑ دے. خود ہی دھوکے پڑتے ہیں، خود ہی کھاتے ہیں. لیکن بہرحال لباس کی طرح انسان کا ان کی چوائس، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو چوائس ہوتی ہے نا وہ اصل میں پھر بندے کے اوپر آتی ہے. پھر دوسری آپ دیکھیے کہ لباس جو ہوتا ہے نا وہ جسم کو چھپاتا ہے. ہم سب نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے. بغیر لباس کے انسان جانور لگتا ہے. جانور اور انسان میں یہی فرق ہے. آپ جسم کو اگر دیکھیں پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اپنے ہی جسم پہ اگر آپ کی نظر پڑے تو کیا لگتا ہے؟ گوشت کا پہاڑ. کتنی بھدی چیز ہے. کپڑے ہمارے جسم کو خوبصورت کر دیتے ہیں. کپڑے پہنا ہوا انسان نیکڈ انسان سے بالکل اپوزٹ لگتا ہے. بالکل اسی طرح شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کے عیبوں کو چھپانے والا ہوتا ہے. اگر ہمارے جسم پہ کوئی داغ ہو، کوئی دھبا ہو، کچھ بھی ہو، کپڑے پہن لے دوسروں کو نہیں دکھتا. اسی طرح ہر انسان کے اندر کچھ عادات ہوتی ہیں. اس کے باڈی کے اندر بھی کوئی ایسی کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کے اخلاق میں، اس کی عادات میں. شوہر اور بیوی چونکہ قریب رہتے ہیں نا، تو ایک دوسرے کے ہر راز کو ہی جانتے ہیں. میرا خیال ہے جتنا کوئی شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو جانتی ہے، اتنا کوئی ماں بیٹے کو بھی نہیں جان سکتی. عادات، اچھے موڈ میں، برے موڈ میں، سوتے میں، اٹھتے پہ، کوئی انسان کیسا لگتا ہے. دوسروں کے سامنے ہم آتے ہیں بڑے پہن اوڑھ کے اچھے لگتے ہیں. آپ سوچیں شوہر صبح سوتے کے اٹھتے آپ کو دیکھتا ہوگا، کیا دل پہ گزرتی ہوگی. ہاں، انسان شاید سب سے زیادہ کری اس وقت لگتا ہے جب سو کے اٹھتا ہے. لیکن ساتھ رہتے ہوئے انسان ہر روپ میں ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے شوہر بیوی کے تعلق کو ایسے رکھا. پھر آپ دیکھیے کہ بے لباس انسان پسندیدہ نہیں ہے نا، اچھا نہیں لگتا. وہ ایک یعنی لوگوں کی نظروں میں معمہ سا بن جاتا ہے، لوگوں کے لیے ایک مسٹری ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. اسی طرح ان میرڈ لڑکا یا لڑکی، یعنی شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی عورت یا مرد، شادی کے بغیر ہو تو سب کی نظروں میں کھٹکتا ہے. شادی کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کیوں نہیں کی؟ اس کی کیوں نہیں؟ کوئی نقص ہوگا، کوئی بیماری ہوگی، کوئی خرابی ہوگی. افسوس کی بات ہے کہ آج کے ماڈرن دور کا تحفہ یہ ہے کہ شادی نہیں کرنی. ہاں، ویسے تعلقات رکھیں گے. یہ ویسٹ نے ہمیں مسلمانوں کو بھی یہ تحفہ دے دیا کہ ہمارے ینگسٹرز میں بھی یہ رواج آتا جا رہا ہے کہ شادی نہیں کرنی کیونکہ ذمہ داریاں بڑی ہیں، حالانکہ یہ غیر فطری چیز ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اسی طرح اگر لباس کے اوپر کوئی چھیٹا پڑے، آپ جا رہے تھے باہر کیچڑ پڑا، تو جب کپڑوں پہ پڑتا ہے تو جسم پہ بھی پڑتا ہے. ہاں، اسی طرح جب شوہر کو کوئی برا کہتا ہے نا، تو بیوی کو بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر محسوس ہوتا ہے. بیوی کی کوئی برائی کرے گا تو شوہر کو برا لگے گا. اسی لیے حکم کیا ہے کہ بیوی شوہر کے اور شوہر بیوی کے عیب نہ کھولے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورتیں انتہائی بری ہیں جو رات کی تنہائی کی باتیں اپنی سہیلیوں سے آ کے کھول دیتی ہیں. اور وہ تو ایک حد ہے نا شادی کے بعد کی، جب لڑکیاں شادی سے پہلے بوائے فرینڈ شپ اور گرل فرینڈ شپ کی باتیں کرتی ہیں، اور تمہیں کون پسند ہے اور مجھے یہ پسند ہے اور تم کون، تو آپ سوچیے کتنی گھن آتی ہوگی اس کلچر سے. اس طرح آپ سوچتے جائیں، 8-10 پوائنٹ جو ہیں اس کے بن جاتے ہیں کہ لباس اور جسم کا جو تعلق ہے وہ شوہر اور بیوی کا ہے. خلاصہ کیا کہ شوہر اور بیوی کا تعلق خوبصورت ہونا چاہیے، عیب دوسروں کے چھپانے والا ہو. پھر لباس گرمی اور سردی سے بچاتا ہے. شوہر بھی خوشیوں اور غموں، دکھوں سکھوں میں بندے کے ساتھ ہوتے ہیں. اس تعلق میں دوستی بھی ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ بندہ اپنے کپڑے میں کمفرٹیبل ہوتا ہے. آپ کسی کا سوٹ مانگ کے مجبوراً یا شوق سے پہن لے، مزہ نہیں آتا. اسی طرح انسان اپنے ہی پارٹنر کے ساتھ خوش رہتا ہے، उसके साथ कंफर्टेबल फील करता है। नहीं आपको पसंद जो भी है, लेकिन आप फील करेंगे कि फिर भी उसमें कंफर्ट ज्यादा है। तो इस पे बल्कि आपको देती हूँ पॉइंट्स कि आप सोच के मजीद पॉइंट्स लिखें और शेयर करें कि क्या और सिमिलैरिटीज हो सकती हैं लिबास और शौहर बीवी में। फिर आगे वही बात दोबारा दोहरा दी गई कि अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, अल्लाह को पता है कि तुमने खयानत कर ली रातों को। इशारा वही है कि रोज़े की हालत में या रमज़ान की रातों में बीवियों के साथ ताल्लुक जो था वो कायम कर लिया अल्लाह तुम लोगों ने। इससे पता चलता है कि कोई किसी से छुप के भी कोई काम करे तो अल्लाह को पता चल जाता है। दूसरी बात, जहां लफ्ज़ खयानत पे गौर कीजिएगा कि अल्लाह के हुक्म को ना मानना खयानत है। अच्छा, यहाँ एक देखिए ये भी बात पता चलती है कि यहाँ ये तो पता चल गया कि रोजे की रातों में रगबत करना जायज़ है, लेकिन पूरे कुरान में आपको ये नहीं पता चलता कि रोजे की हालत में बीवी के साथ ताल्लुक कायम नहीं कर सकते। ये हमें कहाँ से पता चलता है? हदीस से पता चलता है। जो लोग हदीस के बगैर कुरान को समझने का दावा करते हैं, फिर वो इस हुक्म को कहाँ से लेंगे? तो ये एक साइड इशू है कि हम कुरान को हदीस की रोशनी में ही समझ सकते हैं, उसके अलावा नहीं समझ सकते। बाकी रहेगी बात जो पीछे हो गया, अब गिल्ट की जरूरत नहीं। फताब अलैकुम व अफानकुम, अल्लाह ने पिछली बातें माफ़ कर दी हैं, उसको तुम छोड़ दो और अब आइंदा उससे रुक जाओ। फल आन अबा शुरू होना, जो अब इजाज़त है, यानी अब रोज़े की रातें तुम्हारे लिए इजाज़त है, उनसे ताल्लुक़ कायम करो। देखिए कितना किनाया है, बात भी समझ आ रही है और कोई लफ्ज़ भी नहीं। यानी अगर मैं बात सिर्फ समझाने के लिए कहूँ कि इसमें कोई सेक्सुअल लफ्ज़ नहीं है, जैसे हम अपनी इस बात समझने के लिए आते हैं, बात शुरू का लफ्ज़ जिस्म का मिलना, यानी ये किनाया कह लें आप, साइडली बात को लपेट के किए। इससे एक हमें मिजाज भी पता चलता है, क्योंकि अगली चंद आयतों में फिर हम ऐसे मसाइल पढ़ेंगे कि दीन को सीखते हुए भी जब इस किस्म के मसाइल सीखने या सिखाने पड़ें तो बहुत इस तरह के खुले लफ्ज़ ही इस्तेमाल करने चाहिए कि इंसान उसको गलत तरह से ले। और सुनने वालों पे भी ये लाजिम है कि जब ऐसी बातें हैं तो चुपके चुपके एक दूसरे से इशारों में बातें नहीं करनी चाहिए। हम कोई ऐसी बात नहीं इस वक्त सुन रहे कि जो कोई फ़न के लिए या लज्जत के लिए, हम मालिक कायनात की किताब पढ़ रहे हैं। तो लिहाजा इन बातों को बाद में डिस्कस करना और इससे लज्जत लेना, ये महरूमी का सबब होता है। कब अब तक उमा कतब अल्लाहु लकुम, जाओ शोहर अपनी बीवियों के पास जाओ और अल्लाह से मांगो जो दिया है। इशारा औलाद की तरफ है। इससे पता चलता है कि शोहर और बीवी का ताल्लुक बामकसद होता है। ये कहना कि हम शादी भी करेंगे लेकिन बच्चे नहीं पैदा करेंगे, ये भी इस्लाम के खिलाफ है। ये चीज़ इससे इशारतन मिलती है। और इसी तरह लुत्फ की तरफ भी इशारा है कि अल्लाह ने जो एक जायज़ हद तक लुत्फ रखा है, तुम नाजायज़ जगह से क्यों लेते हो? इंतज़ार करो या फिर शादी करो, लेकिन गलत जगह से फ़ायदे हासिल करना ये इस्लाम का मिजाज नहीं। और वकुलू वशरबू, शौहर बीवी के ताल्लुक के साथ साथ खाना पीना भी तुम्हारे लिए अलाउड है रात के वक्त। हत्ता यतबैयना लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र, कब तक खा पी और ये ताल्लुक कायम कर सकते हो? जब तक रात की स्याही सुबह की रोशनी से अलग ना हो जाए। ये एक खास वक्त होता है, डॉन का वक्त कहते हैं गालिबन इसको। एक सहाबी थे, भोले लोग थे, जब ये आयत नाजिल हुई तो उन्होंने क्या किया कि अपने तकिए के नीचे एक सफ़ेद धागा रख लिया और एक काला रख लिया और सो गए। रात को थोड़ी थोड़ी देर बाद उठ के देखते रहे, जाहिर नाइट लैंप्स तो नहीं होते थे उस दौर में ना, देखते रहे। वो ये समझे कि दो धागे रख लो, जब तक तुम्हें बाहर की रोशनी से सफ़ेद और स्याह का फर्क ना पता लगे खाते रहो। अब वो खाते पीते रहे, सूरज भी निकल आया। सुबह अल्लाह के नबी सल्लम के पास गए और कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लम, मैंने तो ये मामला किया कि तकिए के नीचे ये रखा और मैं खाता ही पीता रहा। तो अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि साथी, तेरा तकिया इतना बड़ा हो गया, मतलब कि उसके नीचे सूरज और चांद छुप गए। इशारा इसमें यह था कि रात के अंधेरा ख़त्म हो जाए, जो आसमान पे एक सफ़ेदी सी आती है वो जाहिर हो जाए। और ये बिल्कुल अर्ली वक्त होता है, जबकि यानी हम फिर सहरी खाना छोड़ देते हैं, उस वक्त तक तुम खा पी सकते हो। और इसमें भी हुक्म यह है कि बिल्कुल आखिरी वक्त तक इंसान खाए। हदीस में आता है कि लोग उस वक्त तक फलाह में होंगे जब तक सहरी खाने में देर और इफ्तारी में जल्दी करेंगे। बिला वजह एहतियात का तकाजा समझ के बहुत जल्दी नहीं छोड़ देना चाहिए। इस पे भी इंशाल्लाह आप किताबों से आम पढ़ेंगे तो फिकही बातें पता चलेंगी आपको। रोजे का वक्त हो जाए तो इफ्तारी करने में जल्दी करनी चाहिए। बाज़ लोग उस वक्त दुआ के लिए हाथ उठा लेते हैं, अच्छा अभी और लंबा कर लें, नहीं गुना होगा। इसी तरह सहरी का ख्याल करके छोड़ दें, नहीं अभी मैं छोड़ दूँ फ़ायदा होगा, नहीं, आखिरी वक्त तक खाएं। और इसका अज़ान से भी ताल्लुक नहीं, क्योंकि हमारे मुल्कों में तो कई की अज़ानें होती रहती हैं। इसका बेहतरीन वक्त यह है कि आप इंटरनेट पे जो टाइमिंग्स होते हैं सूरज के निकलने और उसकी है, उसके मुताबिक उसको फॉलो कर सकते हैं। और फिर अब چونکہ حکم مل گیا تھا راتوں میں بیویوں سے تعلق کے, لیکن ایک ایکسیپشن باقی ہے. وہ کیا؟ ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد, کہ اگر آخری 10 راتوں میں اعتکاف کرو گے پھر نہیں تم اب تعلق قائم کر سکتے. گویا کہ پہلے تو پوری راتوں میں منع تھا, لیکن اب صرف ایک چھوٹی سی چیز رکھ دی, اعتکاف کی حالت میں شوہر بیوی کا تعلق نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اعتکاف ہوتا ہی ہے کہ جم کر اللہ کے لیے عبادت کرنا. یہاں سے اب اعتکاف کے ہمیں تھوڑے سے مسائل معلوم ہو رہے ہیں. پہلی بات ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا, بڑی مسجدوں میں ہونا چاہیے. پھر دوسری بات ہے کہ اس کے دوران بھی اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, اور پھر عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے. فی المساجد کے لفظ سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ عورت کو بھی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اعتکاف کرے تو مسجد میں کرے. پھر اعتکاف دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے گھر میں آپ کہتے ہیں میرا ظہر سے عصر تک کا اعتکاف ہے, میں جائنماز پہ بیٹھوں گی, میں دعائیں پڑھ لوں گی, میں اچھا کام کروں گی, غلط کام نہیں کروں گی کچھ, آپ کا وہ بھی اعتکاف ہے انشاءاللہ. وہ آپ گھر میں کریں, اپنے کمرے میں کریں, کلاس روم میں کریں, آپ کی مرضی ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن جو رمضان کا اعتکاف ہے جس کو مسنون اعتکاف کرتے ہیں, اس کی پھر کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم پھر کتاب الصوم میں پڑھیں گے. بات کو ختم کیا گیا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, یہ ہے اللہ کی حد ہے, مت سر پھوڑو, مت انکار کرو, ہائے ایسا کیوں ویسا کیوں, عورت یہاں کیوں نہ کرے وہاں کیوں کرے, یہ کیوں منع ہے وہ کیوں. اللہ کی بات ہے, اس نے کہہ دیا مان جاؤ فلا تقربوا, اس کے قریب بھی نہ جانا. باؤنڈری والز کے قریب جاؤ گے تو خطرہ ہے کہ تم باہر چلے جاؤ گے دین سے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچ جائیں. یہ کون لوگ ہیں؟ آپ لوگ ہیں, میں ہوں. اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات بتا کے کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں بتا دیا ہے تاکہ تم غلطیاں کرنے سے بچ جاؤ. تم اپنے آپ کو صرف ٹرائل اینڈ لرن کے بیس پہ نہ رکھو, بلکہ اپنی زندگی میں اللہ کی بات کو لے آؤ. یہاں پہ رمضان کا ٹاپک پورا ہوا. اصولاً ہمارا سبق یہاں پورا ہو جانا چاہیے, لیکن آپ قرآن پاک کا ایک خوبصورت انداز دیکھیں گے کہ رمضان کے روزے کی بات ہوئی, اور ساتھ ہی ساتھ اگلی آیت بظاہر بالکل معنی میں فرق ہے, لیکن میں اس کو پڑھ کے پھر آپ کو ان دونوں کا ربط بتاتی ہوں. آیت 188, ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ روا طریقے سے کھاؤ, اور وتدلوا بها الى الحکام, اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے پیش کرو کہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصدن ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. رشوت کی بات آ گئی, روزے کی بات کے فوراً بعد حرام طریقوں سے مال کے کھانے یا حرام طریقوں سے دوسروں کو مجبور کر کے کام کروانے کا حکم کیوں آ گیا؟ رب سمجھ میں آ رہا ہے کہ رمضان تمہارا ٹریننگ سیشن تھا, اس میں تم حلال سے رکے ہو, اب باقی 11 مہینے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھانا. کیا طریقے ہوتے ہیں باطل؟ مثلا آپ دیکھیے کہ سود, زنا کی کمائی, چوری, ڈکیتی, دھوکہ بازی, دھوکے کے ساتھ کوئی ایسا کام کرنا کہ جس میں وہ نہیں ہے. آپ اس کو صرف ایک لفظ میں لکھ لیں کہ دوسرے کا مال اس کی رضامندی کے بغیر کھانا, یا اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے طریقوں سے کھانا. لمبی سی اس کی لسٹ تیار ہو سکتی ہے, کہا کہ یہ نہ کھاؤ. یہ ہے رمضان کا مقصد کہ مومن کی ساری زندگی روزہ ہوتی ہے, وہ رمضان ختم ہونے کا انتظار نہیں کر رہا ہوتا کہ چلو ذرا ختم ہو تو پھر ملاوٹ کرتے ہیں مرچوں میں, اور پھر ہم کر لیتے ہیں رشوت اور دیتے ہیں رشوت. بعض لوگ رمضان میں بہت کچھ چھوڑ دیتے ہیں, رمضان کے بعد دوبارہ واپس انہی چیزوں پہ آ جاتے ہیں. سمجھ لیجئے کہ انہوں نے رمضان سے کچھ بھی نہیں لیا. رمضان کا پیغام کیا ہے؟ کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کا حکم ماننے کے قریب کر دے. یہ جو تدلو بی حائل الحکام ہے نا, یہ رشوت ہے. دال لام واؤ اس کا روٹ ہوتا ہے. ڈول ڈالنا, یعنی پانی میں ڈول ڈالیں نا تو پانی تھوڑا سا اونچا ہو جاتا ہے, لیکن تھوڑی دیر میں آپ پانی جب ڈول کھینچیں گے تو پانی اصل سے کم ہوتا ہے. رشوت بھی بالکل ایسے ہی ہوتی ہے. بظاہر آپ کسی کو 5,000 روپے دے رہے ہیں, لیکن بعد میں اس 5,000 کے بدلے میں آپ 50,000 کا نفع اس سے کھینچ رہے ہیں. سراسر رشوت کی بات ہے. ادھر حدیث میں آتا ہے کہ راشی ول مرتشی کلاہما فی النار, کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں ہی آگ میں جائیں گے. آج دیکھ لیجئے کہ وہ امت جہاں ہر سال روزے بھی تو پاک سے رکھے جاتے ہیں اور شاید ہی کوئی کام ہو جو رشوت کے بغیر ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ نے کہاں لا کے اس کی بات کر دی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری امت میں سے یہ ساری خرابیاں نکال دیں اور ہم شعوری روزے رکھیں، سمجھ کے رکھیں اور دوسروں کے مال غلط طریقوں سے نہ کھائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔